السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت بھی حاضر ہے پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش ہے جو ہم ہر ہفتے آپ کے لیے لاتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ان پروگراموں کو پسند کر رہے ہوں گے، ہمیں ان کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم آپ کے لیے کیا رپورٹیں لائے ہیں۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیشتر مسلمان اکثریت والے ملکوں سے آنے والوں پر سفری پابندی کے حکم نامے کی منظوری دے دی، اور یوں صدر ٹرمپ کو متنازع امیگریشن پالیسیوں کے ایک انتہائی متنازع فیصلے میں کامیابی مل گئی۔ تاہم اس پر شدید رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، رپورٹ پیش کریں گے۔ پاکستان میں عام انتخابات کے لیے 25 جولائی کی تاریخ مقرر کی جا چکی ہے۔ سیاسی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری بھی ہیں۔ ایک اصطلاح جو ہم آج کل کافی سنتے آ رہے ہیں وہ ہے الیکٹیبلز کی۔ یہ الیکٹیبلز کی سیاست کیا ہے، تفصیلات سے آگاہ کریں گے وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں۔ امریکہ کو مختلف اور متنوع پس منظر رکھنے والے لوگوں کی سرزمین کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جہاں لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکتے ہیں۔ آج آپ کی ملاقات کرائیں گے گرسوچ کور سے۔ آخر کیا خاصیت ہے، رپورٹ میں سنیے گا۔ اور ہالی ووڈ فلموں میں مسلمانوں کے امیج کو جیسے پیش کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ اس سے خوش نہیں، لیکن اب ایک نان پروفٹ تنظیم اس سلسلے میں کچھ کام کر رہی ہے۔ تفصیل بتائیں گے ایک رپورٹ میں جو آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ اور آئیے اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک میں۔ نگہت امان ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان میں سیاحت کے شعبے کو درپیش مسائل کے حوالے سے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سیاحت کا شعبہ دیگر کئی شعبوں کے ساتھ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اب تک صوبے اس شعبے کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کر پائے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کو کیا چیلنجز ہیں اور کیسے ان سے نمٹا جا سکتا ہے، جانیے گا سیاحتی ماہرین کی زبانی۔ اس کے بعد بات ہوگی آئندہ عام انتخابات کی۔ جیسا کہ آپ کو بہجت نے بتایا تھا کہ 25 جولائی کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی یعنی خواجہ سرا کمیونٹی ان عام انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ آج کے شو میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ایسے ہی ایک خواجہ سرا سے، جن کا نام ندیم کشش ہے اور وہ اسلام آباد کے حلقہ 53 سے قومی اسمبلی کے لیے امیدوار ہیں۔ انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، جانیے گا انہی کی زبانی۔ اور اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ملیریا کے مرض کے حوالے سے۔ یہ مرض ویسے تو سارا سال ہی پھیلتا ہے، لیکن بارشوں کے سیزن میں ملیریا کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس مرض کی علامات اور علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی، کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے بغیر ہمارا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا اور آپ بھی اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس ہفتے شوبز راؤنڈ اپ میں کیا کچھ نیا ہے، جانیے گا پروگرام کے آخر میں۔ اب چلتے ہیں واپس وائس آف امریکہ کی طرف، کیونکہ پروگرام کی پہلی رپورٹ پیش کر رہی ہیں بہجت، جس میں بات ہو رہی ہے امریکی عدالت عظمیٰ کی جانب سے ایک فیصلے کے حوالے سے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے 5 مسلمان اکثریتی ملکوں کی شہریوں پر سفری پابندیوں کے حکم نامے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس فیصلے پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، مزید تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کریں گے۔ بہجت تفصیلات بتائیے۔
شکریہ نگہت۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کی سفری پابندیوں سے متعلق صدارتی حکم نامے کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ یہ فیصلہ 4 کے مقابلے میں 5 سپریم کورٹ کے ججوں نے منگل کے روز دیا، جسے چیف جسٹس جان رابرٹس نے لکھا اور 4 مزید ججوں نے ان سے اتفاق کیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ امریکی امیگریشن قوانین کے تحت صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسی سفری پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ حالیہ سفری پابندیوں میں 6 مسلم اکثریتی ملکوں کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا اور وینزویلا کا نام بھی شامل ہے۔ امریکی حکومت کا موقف تھا کہ یہ 7 ملک جانچ پڑتال کے ان معیاروں پر پورا نہیں اترتے جو امریکہ میں داخلے کے لیے ضروری ہیں۔ دسمبر 2015 میں سین برنڈینو میں فائرنگ کے ایک واقعے میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے ایک جلسے میں مسلمانوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم مختلف حلقوں کی جانب سے شدید نکتہ چینی کے بعد ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی مراد عارضی سفری پابندی تھی، جس کے دوران امریکی عہدیدار حالات سے متعلق صحیح معلومات حاصل کر سکیں۔ بعد ازاں اپنی صدارت کے پہلے ہی مہینے میں انہوں نے ایک صدارتی حکم کے تحت 7 مسلم اکثریتی ملکوں کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر 90 دن کی پابندی لگائی، جن میں عراق، شام، لیبیا، چاڈ، ایران، یمن اور صومالیہ شامل تھے۔ اس صدارتی حکم کو بہت زیادہ احتجاج اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور کئی امریکی عدالتوں نے بھی اس پر عمل درآمد روک دیا، جس کے بعد اس صدارتی حکم میں ترمیم کر دی گئی اور معمولی تبدیلی سے 2 اور صدارتی احکامات جاری کیے گئے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے آخری حکم نامے میں عراق کو اس فہرست سے نکال کر وینزویلا اور شمالی کوریا کو اس فہرست میں شامل کیا۔ تاہم اس حکم نامے کے خلاف احتجاج اور تنقید جاری رہی اور اس کے خلاف اپیلیں مختلف عدالتی مراحل طے کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک جا پہنچی۔ اعلیٰ امریکی عدالت سے صدارتی حکم نامے کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر مظاہرین اکٹھے ہوئے اور فیصلے کے خلاف تقریریں اور نعرے بازی کی گئی۔ تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
ڈیموکریٹس نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے 5 ملکوں کے شہریوں پر عائد امریکہ کے لیے سفری پابندی کو برقرار رکھنے کے عدالتی فیصلے پر احتجاج کیا ہے۔ مسلمان اکثریت رکھنے والے ان ملکوں میں ایران، لیبیا، صومالیہ، شام اور یمن شامل ہیں۔ 4-5 ووٹوں کے ساتھ چیف جسٹس جان رابرٹس اور ان کے 4 قدامت پسند ساتھیوں نے فیصلہ دیا کہ صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ قومی سلامتی کے خدشات کے تناظر میں دوسرے ملکوں سے سفر پر پابندی عائد کر سکیں۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں قانون سازوں کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران اس فیصلے کو سراہا۔
It's a tremendous victory for the American people and for our Constitution. This is a great victory for our Constitution.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کے لیے ایک بڑی فتح ہے۔ ہمیں سختی کا رویہ اپنانا پڑے گا، ہمیں خود کو محفوظ رکھنا ہوگا، کم از کم ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اپنے ملک میں آنے والے افراد کی جانچ پڑتال کریں۔ وفاقی عدالت کے فیصلے سے سفری پابندیوں کو محدود کرنے کے پہلے فیصلوں کو غیر درست قرار دے دیا گیا، جو صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے پہلے ہفتے کے دوران انتظامی حکم نامے کے تحت رد عمل کے طور پر سامنے آئے تھے۔
ڈونلڈ جے ٹرمپ از کالنگ فار اے ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن۔
ٹرمپ انتظامیہ کے لیے یہ فیصلہ ایک بڑی کامیابی ہے، جس کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کے ایک کلیدی حصے پر 16 ماہ سے جاری قانونی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ پابندی مسلمانوں کے خلاف امتیازی رویہ ہے۔ کاؤنسل آن امریکن ریلیشنز یعنی کیئر بھی اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے والوں میں سے ایک تھی۔
They are ruining our legacy as a nation, but we are the people and we the people and we have the final word.
کیئر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہاد دعوت کا کہنا ہے کہ وہ ایک قوم کی حیثیت سے ہماری میراث کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ہم عوام ہیں اور عوام سیاسی آگہی، سیاسی طور پر منظم ہوتے ہوئے اور تبدیلی کی منشا کے ساتھ آخری فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں مایوسی تو ضرور ہوئی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم دوسرے امریکیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اس ملک کو جس تصور کے تحت قائم کیا گیا اسے برقرار رکھ سکیں گے۔ جہاں تک عملی صورتحال کا تعلق ہے، اس فیصلے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہائی کورٹ نے گزشتہ دسمبر میں سفری پابندی کی اجازت دے دی تھی اور 5 ملکوں کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا اور وینزویلا سے آنے والوں کے لیے بھی سفری حدود کا تعین کیا گیا تھا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں سفری پابندیوں کے بارے میں تو آپ نے رپورٹ سن لی، آئیے اب چلتے ہیں پاکستان، جسے خدا نے قدرتی وسائل کے ساتھ ساتھ فطری خوبصورتی سے بھی مالا مال کر رکھا ہے۔ وادیوں اور پہاڑوں سے گرا یہ ملک سیاحت کے متوالوں کی ایک بہترین منزل ہے۔ کیٹو دنیا کی دوسری بڑی پہاڑی چوٹی پاکستانی میں واقع ہے اور اسی طرح کوہ پیمائی کے شوقین افراد کے لیے بھی اور کئی چوٹیاں شوق پورا کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ کوئی ایک مقام ہو تو بات بھی کریں، قدیم تہذیبوں کی راہ گزر پاکستان اپنی خوبصورتی سے ہر کسی کو متاثر کرتا ہے۔ یہاں سیاحت سے اربوں روپے کی آمدن ہو سکتی ہے، لیکن کیا پاکستان میں حکام اور ارباب اختیار نے اس طرف مؤثر انداز میں توجہ دی ہے؟ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اسی حوالے سے آپ کے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے نگت کے پاس چلتے ہیں اور تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ ہم بات کریں گے پاکستان میں سیاحت کے شعبے کے حوالے سے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں سیاحت کا جو شعبہ ہے وہ دوبارہ سے ترقی کی طرف گامزن ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیاحت کے شعبے کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ مسئلہ یہی تھا کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب تھی، جس کی وجہ سے ملکی اور غیر ملکی سیاح ان خوبصورت پاکستان کے جگہوں کے جو آپ نے نام بھی گنوائے چند کے، وہاں پر آنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اگر ہم پاکستان میں ماضی میں دیکھیں بہجت، تو سیاح سیاحت کو سب سے زیادہ فروغ 1970 کی دہائی میں ملا تھا جب ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور دیگر صنعتوں کی طرح سیاحت بھی اپنے عروج پر تھی. بیرونی ممالک سے لاکھوں سیاح پاکستان آتے تھے. اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول سیاحتی مقامات میں درہ خیبر، پشاور، کراچی، لاہور، سوات اور راولپنڈی جیسے علاقے شامل تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر خوبصورت علاقے بھی دنیا بھر میں متعارف ہوئے اور سیاحت تیزی سے بڑھی. یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں سینکڑوں سیاحتی مقامات کی سیر کی جاتی ہے. خاص کر پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سیاحت اپنے عروج پر ہے. شمالی علاقوں میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور شمالی مغربی پنجاب شامل ہیں. پاکستان کے شمالی حصے میں قدرت کے بے شمار نظارے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قلعے، تاریخی مقامات، آثار قدیمہ، وادیاں، دریا، ندیاں، جنگلات، چیلے اور بہت کچھ سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں. تو پاکستان کی ہم نے سیاحت کی بات کی، اور بہجت یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں سیاحت کا شعبہ جو ہے وہ 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کو منتقل کر دیا گیا، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اب اس شعبے کو بہت سے مسائل درپیش ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے نمائندے فدا حسین نے بھی سیاحتی ماہرین سے ان مسائل کے حوالے سے بات کی اور ان کی رائے جانی، وہ کیا کہتے ہیں، ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. ان کی آرا پر مبنی یہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں، آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سیاحت کے شعبہ صوبوں کو منتقل ہونے کے بعد وفاق اور صوبائی اداروں کے درمیان روابط کے فقدان کو اس کی سب سے بڑی خامی قرار دی جا رہی ہے. اس حوالے سے پاور 99 کے ہفتہ وار پروگرام جو جی بی میں گفتگو کرتے ہوئے الپائن کلب آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری قرار حیدری کا کہنا ہے کہ اداروں میں روابط کے فقدان کی وجہ سے انہیں سیاحوں کو فوری طور پر اپنے منزل مقصود کی طرف لے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہوٹل مالکان اس سیزن میں کمروں کا منمانا کرایہ لے رہے ہیں. انہوں نے اس جانب حکومت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا،
روڈ بہت بہتر ہے ایون کے خنجراب ٹاپ تک، لیکن جب یہ لوگ جاتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ رات کو اپنی گاڑیوں میں سو رہے ہیں اور وہاں پر صفائی کی صورتحال بہت ابتر ہوتی ہے. لوکل کمیونٹی بہت کام کر رہی ہے، حکومتی سطح پر اس کے ریٹ بظاہر نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ ہر ہوٹل والا اپنا ریٹ منمانے ریٹ لے رہا ہے، ٹرانسپورٹر جو ہے وہ انہوں نے ریٹ بہت ہائی کر دیے ہیں.
اس سے پہلے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاٹو یعنی پاکستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز کے سابق صدر عرفان اللہ بیگ کا کہنا تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سیاحت کو صوبوں کو منتقل کرنے سے پہلے مکمل تیاری نہیں کی گئی.
بیسیکلی ٹوریزم کسی بھی ملک کا فیڈرل کا سبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ نہ یہ فیڈرل کا سبجیکٹ رہا ہے نہ یہ پروونس کا سبجیکٹ رہا ہے، یہ کہیں بیچ میں کہیں لٹک رہا ہے. اور ہماری ارباب اختیار سے ہر دفعہ یہ گزارش ہوتی ہے کہ خدا را اس انڈسٹری کو، جو دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، اس کو اس ملک میں آپ اپنے ہاتھوں سے کیوں دفن کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا کوئی قبلہ آپ درست کریں. فیڈرل کی حد تک کوئی اس کا آفس بنایا ہے، کوئی اتھارٹی بنایا ہے، کوئی بورڈ بنایا ہے، تاکہ جو ٹوریزم کے مسائل ہیں اس وقت ان کو فیڈرل کے لیول پہ حل کیا جائے.
تاہم الپائن کلب آف پاکستان کے صدر ابو ظفر سعید جلدی میں ہونے کے تاثر سے اتفاق نہیں کرتے ہیں.
امپلیمنٹیشن اجلت میں تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی بہت بڑی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنی تھی جس نے ایک سال پورا اس کے اوپر ایکسرسائز کی ہے، اور ایکسرسائز کرنے کے بعد مختلف سبجیکٹس کو جو کہ کنکرنٹ لسٹ میں تھے ابالش ہونے کے بعد ان کو صوبوں کو اسائن کیا ہے. صوبوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو اٹانومی دی جائے اور ان کو اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ اپنے لوکل سطح کے اوپر اپنی چیزوں کو بہتر طریقے سے چلا سکیں. ٹوریزم جو ہے وہ پہلے بھی صوبہ کر رہا تھا کنکرنٹ لسٹ، مین کہ وہ پروونشل گورنمنٹ بھی اس کی جورسڈکشن میں اس سبجیکٹ کو پروموٹ کرنے کے اختیارات تھے اور فیڈرل کے پاس بھی تھے. ان کیس آف اینی ڈفرینس آف اوپینین تو فیڈرل لا پریویل کرتا تھا. اب کیونکہ فیڈرل لا اس طرح سے موجود نہیں ہے تو اب اتھارٹی ٹوریزم کی صوبوں کے پاس ہی ہے. تو پرٹیکولرلی ڈیولیوشن کے بعد ہر صوبہ آزاد ہے اور اپنی وسائل کے مطابق جو ہے اس کو پروموٹ کر سکتا ہے، لیکن بدقسمتی خاص طور پہ گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پہ جتنا پوٹینشیل موجود ہے اس طرح کی نہ تو کیپیسٹی نظر آ رہی ہے نہ ریسورسز نظر آ رہے ہیں جس کو وہ یوٹیلائز کر کے اس پوٹینشیل کو پراپرلی ٹیپ کر سکے.
عرفان اللہ بیگ کا مزید کہنا تھا کہ بیرونی ممالک میں قائم پاکستان کے سفارت خانوں کی طرف سے ملک کے اندر قائم ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروس کی طرف سے جاری کردہ لائسنس کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے.
منسٹری آف انٹیریئر کے ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو ان کی ریکوائرمنٹ تین چیزوں کی ہے. ایک ٹورسٹ ویزا کے لیے ویلڈ پاسپورٹ، ہوٹل بکنگز اور ریٹرن ٹکٹ، ایئر ٹکٹ، جبکہ یہاں پریکٹیکلی ہر ایمبیسی نے اپنا ایک ایس او پی رکھا ہوا ہے۔ کمپنی کی طرف سے ای میل ملی ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ جی وہ 15 لوگ تھے جو پاکستان آنا چاہتے تھے، میں بینگ ڈیزگنیٹڈ ٹور آپریٹر میں نے ان کو لیٹر آف انویٹیشن بھی بھجوایا تھا۔
اس کنٹری کا نام بتا دیں گے؟
جی میں اگر آپ کہتے تو بتا دوں گا، یہ اٹلی روم میں ہماری ایمبیسی ہے۔ بہت دوسروں کو تو مل چکا ہے لیکن اس کمپنی کو انہوں نے مخصوصاً یہ کہا کہ جو ڈی ٹی ایس کا لائسنس جو میں ہولڈ کرتا ہوں پاکستان میں، اس کو ویریفائی کرایا جائے منسٹری آف فارن افیئرس سے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ گورنمنٹ کا اپنا دیا ہوا لائسنس مجھے ایک اور ادارے سے جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے اپنی ایمبیسی کے لیے۔ اگر یہ بات کسی اور ایمبیسی کو چاہیے ہوتی یہ ڈاکومنٹ تو میں سمجھتا بھی کہ جی ہو سکتا ہے منسٹری آف فارن افیئرس کی اٹیسٹیشن لازمی ہے، لیکن چونکہ ہماری اپنی ایمبیسی ہے روم میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ڈی ٹی ایس کے لائسنس کو مانتے نہیں ہیں، آپ اس لائسنس کو ویریفائی کروائیں منسٹری آف فارن افیئرس۔ مجھے مجبوراً ادھر جانا پڑا، میں نے وہ ویریفائی کروا دیا۔ ویریفیکیشن کے بعد جب میں نے ان کو بھجوا دیا تو ان کی دوسری ڈیمانڈ یہ آئی کہ جی جو وہ ٹورسٹ آ رہے ہیں، جو 15 لوگ ہیں، ان کا بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اٹالین میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ انگریزی میں کنورٹ کروا کے لائیں۔ اب یہ میرے حساب سے عجیب سی منطق ہے کہ وہ اس بینک سٹیٹمنٹ کا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے، یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے امیر ہیں ہم کتنے غریب ہیں؟ تو خدا کے لیے ان خامخواہ کے جمیلوں سے، خامخواہ کے ڈاکومنٹیشن سے پرہیز کیجئے۔
صوبائی وزیر سیاحت فدا خان فدا نے گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سیاحتی امور کے ماہرین کے ساتھ مل کر تمام مسائل حل کرنے اور اداروں کے درمیان روابط بڑھانے کی طرف توجہ دینے کی یقین دہانی کرائی۔
روابط ہم نے جو ہے نا پہلے سے بڑھایا ہے، مزید ہمیں روابط جو ہے نا بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم مزید روابط بڑھانے کے حوالے سے اور جو مشکلات ٹورسٹ، خاص کر انٹرنیشنل ٹورسٹ کو جو مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم خود بھی فیل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز ہمارا جو ہے نا ویژن ہے کہ ہم آگے بہت کچھ کرنے جائیں گے اللہ نے خیر۔
فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
پاکستان میں سیاحت کے شعبے کو درپیش مسائل کے حوالے سے آپ نے ایک تفصیلی رپورٹ سنی۔ پروگرام میں ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی پاکستان کے آئندہ انتخابات کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آپ کے لیے یہ پروگرام لاتی ہیں نگہت امان، اور جہاں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 25 جولائی کو انتخابات کے انعقاد کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔ مختلف طرح کی سیاسی دھڑے بندیاں اور سیاسی جوڑ توڑ کا عمل دخل نظر آتا ہے۔ ایک اور بڑی معروف اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں الیکٹیبلز۔ تو پاکستان میں منتخب ہونے والوں یا الیکٹیبلز کی سیاست پاکستان کے سیاسی نظام پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اور کیا اس سیاست کے سبب عام آدمی کے مسائل پر سیاسی جماعتیں خاطر خواہ توجہ نہیں دے پاتی؟ اسی بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈین ڈاکٹر مغیث الدین اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد سے گفتگو کی ہے، اور جو رپورٹ تیار کی ہے وہی ہم آپ کو اس وقت سنوا بھی رہے ہیں۔ سیاسی الیکٹیبلز اور پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
ڈاکٹر مغیث الدین نے کہا کہ پاکستان میں الیکٹیبلز کی سیاست کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اسٹیبلشمنٹ انہیں فیصلہ کن عنصر کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ ان کے الفاظ،
اب زمانہ یہ ہے کہ اب الیکٹیبلز وہ ہیں جو مفاد پرستی کی وجہ سے تو آتے ہیں، ظاہر ان کا مقصد یہی ہے، لیکن ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اب انہیں ڈیسائسو فیکٹر کے طور پر استعمال کرتی ہے، ان پارلیمنٹ کی صورت میں اپنی مرضی کی حکومت بنانے میں، تشکیل دینے میں، ان لوگوں کو استعمال کرنے میں، من کی معاورت حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اب یہ ایک ڈیسائسو فیکٹر ہے کہ کوئی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تو اکثریت حاصل کر سکے. اس وقت صورتحال پاکستان میں کیسی ہے, لہذا یہ لوگ جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوگی جو ایک فیصلہ کن کردار ادا کریں گے اس طرف یا اس طرف.
ان کا کہنا تھا کہ اس کے ملکی سیاست پر منفی اثرات پڑتے ہیں.
منفی ہوتے ہیں اس لیے کہ اس ملک کے اندر پھر نظریاتی پالیٹکس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی, اور اس ملک کے اندر ایشو بیس پالیٹکس کو ایجنڈا نہیں ہے. جو بندہ اپنے علاقے میں کھڑا ہے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے کام کرواتا ہے, اور کانسٹیچوئنسی بیس پالیٹکس اس ملک کے اندر جنم لے رہی ہے, جس سے برادریاں بھی فروغ پاتی ہیں, اس کے اندر علاقائیت بھی فروغ پا سکتی ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر نظریاتی پالیٹکس اور ہمارے ملک کے اندر جو مسائل ہیں پرائرٹیز ہیں وہ ایجنڈا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے.
ڈاکٹر مغیث الدین نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں ان کے رول کو ختم کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے نظام کو بہتر بنائیں اور ووٹروں کو باشعور بنائیں.
جو پارٹی ونگ پوزیشن میں ہوتی ہے وہ اگر اچھے اچھے لوگوں کو آگے لے کر آ جائے تو یہ لوگ بیک گراؤنڈ میں جا سکتے ہیں, اور لوگ اس وقت پھر ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو پارٹیاں ہوتی ہیں, ان افراد کی پوجا نہیں ہوتی. اس ملک کے اندر تو ابھی وقت لگے گا کہ آپ پیروں کی تقلید پرستی, آپ کو پتا ہے مذہبی اپنے فالوئنگ ہیں, جب تک ایجوکیشن عام نہیں ہوتی اور ان کے وہیں سے پڑھے لکھے لوگ ان کو چیلنج نہیں کرتے, یہ تبدیلی بڑی مشکل ہے اور اس میں بڑا وقت لگے گا.
ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد نے کہا کہ پاکستان میں اب بھی سیاست اور جمہوریت اپنے ارتقائی عمل کے دور سے گزر رہی ہیں. ان کے الفاظ,
دیکھیے بنیادی طور پہ تو پاکستان کے اگر آپ مجموعی طور پہ سیاسی اور جمہوری نظام کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ابھی بھی سیاست اور جمہوریت اپنے ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے. نہ سیاسی جماعتیں اس طرح سے مضبوط ہو سکی ہیں اور نہ سیاسی نظام مضبوط ہو چکا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان میں جو غیر جمہوری نظام رہا, فوجی حکمرانی رہی, اس کے نتیجے کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو الیکٹیبلز ہیں وہ اپنے لیے ایک کلیدی حیثیت اختیار کر گیا ہے, کیونکہ ایک جاگیردارانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے جہاں فیوڈل مائنڈ سیٹس ہوں وہاں جو فیوڈلز ہیں یا جو الیکٹیبلز ہیں انہوں نے اپنی حیثیت کو بہت اسٹرانگ بنایا ہوا ہے برادریوں کی بنیاد پر اور ٹرائبس کی بنیاد کے اوپر اور خاص طور پہ علاقائیت کی بنیاد کے اوپر, اور یہ اب پاکستان کی سیاسی جماعت کے اندر جو ہے نا ناگزیر ہو گئے ہیں. ان کے بغیر انتخاب جیتنا جو ہے وہ ناممکن ہے.
الیکٹیبلز کے ملکی سیاست میں رول کے حوالے سے ان کا کہنا تھا,
یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ آپ ہمیں ہمارے یہاں تو ان کو بڑے منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے, لیکن ان کا مثبت پہلو یہ بھی ہے, یہ لوگ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جتانے کی اور ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہوتا ہے, اور علاقے کے اندر ان کا اصل نفوذ بھی جو ہے جو سیاست سے کنٹرول ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے. اب ان کا منفی پہلو جو پاکستان کی سیاست میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ بہت تیزی سے اپنے ذاتی مفادات کو بنیاد بنا کر پارٹیاں تبدیل کر لیتے ہیں, اور پارٹیاں جب مشکل وقت میں ہوتی ہیں تو یہ ان کا ساتھ چھوڑ کر جو طاقت میں آنے والی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ الیکٹیبلز کے سامنے کوئی نظریاتی سیاست تو ہے نہیں, اور پاکستان میں ویسے بھی مجموعی طور پہ کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہو رہی ہے, تو یہ الیکٹیبلز دیکھتے ہیں کہ ان کے ذاتی مفادات علاقائی مفادات اسی میں ہے کہ وہ اقتدار کی سیاست کریں اور حزب اختلاف کی سیاست سے گریز کریں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو الیکٹیبلز پاکستان کی سیاست میں ایک کڑوی گولی کے طور پر موجود تھے اور موجود ہیں, اور ابھی آئندہ آنے والے چند برسوں تک بھی رہیں گے. تو یہ سوال الیکٹیبلز کو کمزور کرنے کا جو ہے وہ صرف دو باتیں ہیں, ایک یہ کہ آپ اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر اپنے آپ کو مضبوط بنائیں, سیاسی جماعتوں کو مضبوط کریں, اور دوسرا ووٹر کو شعور دیں اس بات کا کہ وہ یہ دیکھے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, جو سیاسی نظام ہوتا ہے, جو ان کا منشور ہوتا ہے, وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے.
سلمان عابد نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو مسائل کی بنیاد پر سیاست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک جانب ووٹر باشعور ہوں اور دوسری جانب وہ الیکٹیبلز کے سحر سے آزاد ہو سکیں. ہمارے پاس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جی, پاکستان میں 25 جولائی کو عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا جا چکا ہے. ہم اس سلسلے میں کئی خبریں اور رپورٹیں آپ تک پہنچاتے ہیں. آج بھی ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ایک دلچسپ رپورٹ تیار کی ہے, لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کچھ خبریں انتخابات کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں خیبر پختونخوا کا علاقہ دیر خواتین کو حق کی رائے دہی استعمال نہ کرنے دینے کے روایتی غیر اعلانیہ فیصلوں کی وجہ سے خبروں کی زینت بنتا رہا ہے, لیکن اب یہیں سے ایک خاتون صوبائی اسمبلی کے لیے جنرل نشست پر انتخاب لڑنے کے لیے میدان میں اتر رہی ہیں. حمیدہ شاہد کو صوبے کی سابق حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے دیر بالا کے حلقہ پی کے 10 سے صوبائی اسمبلی کی امیدوار کا ٹکٹ جاری کیا ہے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ اداکار شاہ رخ خان کی چچزاد بہن نور جہاں پشاور سے عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی خواتین کی مخصوص نشست پر انہیں صوبائی اسمبلی میں لانا چاہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں تقریباً 13 خواجہ سراؤں نے آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. بعض مبصرین نے خواجہ سراؤں کی طرف سے الیکشن کے عمل میں حصہ لینے کو ایک خوش آئند اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی عمل کا حصہ بن کر وہ اپنے حقوق کے لیے سرگرم کردار ادا کر سکیں گے. حالیہ سالوں میں خواجہ سرا برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے ملک میں نہ صرف کئی قوانین وضع کیے گئے بلکہ انہیں درپیش سماجی مشکلات کے ازالے کے لیے بھی حکومت نے انتظامی سطح پر اقدامات کیے ہیں. اور اسی حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹورک نے ٹرانسجینڈر ندیم کشش کے ساتھ انٹرویو کیا ہے جو انتخابات میں حصہ بھی لے رہے ہیں. آئیے رپورٹ کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں نگہت سے. جی نگہت.
بہت شکریہ بہجت. ہم آج ملاقات کروائیں گے ریڈیو نیوز نیٹورک کی طرف سے خواجہ سرا کمیونٹی سے جو عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ندیم کشش سے. ندیم کشش نے NA 53 کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور یہ بھی انہی چند خواجہ سراؤں میں سے ہیں جو اس دفعہ عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی سے انتخاب لڑنے کے لیے بھرپور انداز میں تیار ہیں. تو ندیم کشش کے حوالے سے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ندیم کشش Power 99 سے وابستہ ہیں اور گزشتہ 2.5 سال سے وہ ایک ریڈیو شو کرتے ہیں جس کا نام مورت ایک قدرت ہے اور اس پروگرام کا مقصد ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اور ندیم کشش ہیں وہ خود خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے ان مسائل کو بہت اور بہتر انداز میں پیش کر رہے ہیں اور اس کی خوب پذیرائی بھی مل رہی ہے انہیں. ساتھ ہی ساتھ ندیم کشش کے حوالے سے بھی بتاتی چلوں کہ وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے مختلف پلیٹ فارمز پر آواز بلند کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک NGO بھی بنائی ہوئی ہے جس کے تحت وہ خواجہ سراؤں کے مسائل کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو آج ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی نے ان سے بات کی ہے جو آئندہ انتخابات میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اس بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اور وہ اگر الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو اپنی عوام کے لیے اور خاص طور پر خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے کیا کریں گے, ان کا کیا کہنا ہے. آئیے آپ کو یہ انٹرویو سنواتے ہیں.
سامعین, ریڈیو نیوز نیٹورک نے ندیم کشش کے ساتھ اس خصوصی گفتگو کا انتظام اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے اس بار اسلام آباد کے حلقہ NA 53 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. ندیم کشش, آپ کی آمد کا بہت شکریہ.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا.
یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں الیکشن لڑنے کا خیال کیوں آیا؟
الیکشن لڑنے کا جو خیال ہے وہ کوئی خیال نہیں ہے یا کوئی خواب نہیں ہے جو آ گیا اچانک. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت اور ورک شامل ہے. ایک طویل صدیوں کا سفر ہے جو آج تک خواجہ سراؤں کو وہ حقوق نہیں ملے, وہ بات ان کی عوام بالا تک نہیں پہنچی, ایک شہری ہونے کا حق وہ ان کو نہیں ملا. تو اس وجہ سے یہ خیال نہیں تھا, یہ ایک بہت بڑی کاوش تھی میری جس کو میں نے کافی ٹائم دیا, بہت ورک کیا. NGOs کے سیکٹر میں بھی جا کے ہم نے ورک کیا اور گراس فوڈ لیول پہ بھی ہم نے دیکھا ان سب مسئلے مسائل کو ایز اے کمیونٹی, ایز اے مزاد خود ایک جیسے ایک میں مورت ہوں. میں نے اس مورت کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ مورت کے اندر بہت سارے اینگلز ہیں, بہت سارے رنگ ہیں, تو ہم ان رنگوں کے ساتھ سب کو مکس کر کے ایک بنیاد بنا کے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ ہم ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ڈیموکریسی کا حصہ بنیں. جمہوریت مکمل جب ہی ہوتی ہے جب اس کے رہنے والے ہر طبقے میں, جس میں مائنورٹی بھی شامل ہے, جب وہ شامل ہوتی ہیں انتخابات میں, تو ہم کیوں نہیں. تو اس کو اسی وجہ سے میں نے یہ کوشش کی اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. مجھے امید نہیں تھی کہ کیا ہوگا آگے, کیسے ہو نہیں ہو سکتا, مگر جیسے جیسے پروسیس سے گزرتے گئے تو شکر الحمدللہ میرے منظور ہوئے اور مجھے سیمبل بھی ملا ہے. ریڈیو کی وجہ سے میں یہاں پہ پہنچا ہوں, یہاں تک میں نے اپنی کمیونٹی کی بات کی ہے. تو یہ میرا خیال نہیں تھا, یہ اس کے پیچھے بہت کوششیں تھیں اور کمیونٹی کے وہ محرومیاں تھیں جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں آ پا رہے تھے, مین اسٹریم میں نہیں آ پا رہے تھے. تو یہ ایک وہ قدم ہے جو ہمارا مین اسٹریم میں ہمیں لے کر آئے گا.
دوسرے امیدواروں کی طرح آپ بھی یقیناً گھر گھر جاتے ہوں گے, کیا امیدیں ہیں آپ کو لوگوں سے؟
کمپین تو ہم کر ہی نہیں سکتے, یہ ایک پیسوں کی ایک بہت بڑی گیم ہے, اس میں بہت سے اخراجات ہوتے ہیں. آپ کو بینر چھپوانے پڑتے ہیں, آپ کو کارنرز میٹنگز کرنی پڑتی ہیں, آپ کو جلسے کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ کہیں اپنے حلقے میں لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے, کنوینس ہیں, بہت سارے ہیں. اتنے پیسے تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں, ہمارے پاس انتخاب لڑنے کی سکت نہیں ہے. ایک عام شہری کی حیثیت سے, عام طریقے سے, ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہم انتخابات میں کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک میرا کوئی بینر نہیں چھپا, ابھی تک میری ساری کمپین ایک ریڈیو سے ساتھ منسلک ہے, میرے پروگرام سے جو میں 2.5 سال سے پروگرام کر رہا ہوں, مورت ایک قدرت ٹرانسجینڈر کی اویئرنیس کے لیے. اس نے مجھے عوام نے بہت حوصلہ دیا.
جب بھی عام انتخابات کا دور قریب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امیدوار کے کارکن ریلیوں جلسوں کی شکلوں میں جھنڈے لہراتے ہوئے اور مختلف نعرے لگاتے ہوئے گلی محلوں اور سڑکوں پر آتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی اس طرح کے نعروں یا انتخابی نشان وغیرہ کی تیاری کی ہے؟
جی، نعرے اب اتنی بڑی بڑی پارٹیوں کے نعرے تھے، تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے، ٹھیک ہے نا، ہم وہاں فٹ نہیں ہوئے، ان کے منشور میں ہم نہیں نظر آئے۔ ہمیں یعنی کہ ڈالنا چاہیے تھا کہ تبدیلی آ رہی ہے تو ہم میں کیوں، ہم کیوں نہیں تبدیل ہو سکتے، ہم کیوں نہیں ایسے کام کر سکتے، ہم کیوں نہیں لوگوں کی خدمت کر سکتے، ہم یہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اور نعرہ ہمارا یہی ہے اپنے ووٹرز کے لیے کہ آپ کا ووٹ بنے گا ہماری شناخت، کیونکہ وہ ہمیں شناخت دے گا کہ یہ لوگ ہیں، اگر اسمبلی میں ہم پہنچ جاتے ہیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری ایک سیٹ ہے، ہم ایک سیٹ کے پیچھے آئے ہیں، اور وہ بھی التجا کے صورت لے کے اس کو نیکی کی صورت میں ڈالیں تو وہ ہمیں شناخت دے دے گا اور ہمارے کام یہاں سے زندگی کے شروع ہو جائیں گے۔
اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ اپنے حلقے میں کیا تبدیلی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
جی، میرے پاس تو ایک حلقہ ہی ہے، میں پاکستان لیول پہ بڑی باتیں تو نہیں کر سکتا، کوئی بڑے پروجیکٹس تو نہیں آپ کو بتا سکتا، مگر یہ کہ یہ ایک خواہش ہے کہ جو حلقہ ہمیں ملے اس کو ہم ایک رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کریں۔ ایک اس میں خواجہ سرا کمیونٹی کی بات نہیں ہے، خواجہ سرا کمیونٹی میں سے میں ضرور آئی ہوں، مگر یہ ایک عام پبلک کے لیے مجھے چنا جائے گا نا، لوگ مجھے اپنے مسائل کے لیے چنیں گے، تو جیسے ہمارے پاس پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پانی کے لیے ہم نکلیں گے باہر، ہم وہ چیزیں دیکھیں گے کہ ہمارا پانی سٹوریج کیسے ہوگا، ہم اس کو کیسے سٹوریج کریں گے، اس کو صاف کیسے کریں گے، اپنے ندی نالوں میں سے اس کو گزارتے ہوئے ڈیم میں جو ہمارا گندا پانی مکس ہو کے جا رہا ہے اس کے لیے ہم کچھ اقدامات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایجوکیشن کے مسئلے میں ہمارے پاس جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے بچے روڈوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارے گاڑیاں صاف کر رہے ہیں، تو ان کو ہم ایک موقع دیں گے اپنے حلقے میں، جو اسکول ہیں آلریڈی جو چل رہے ہیں ان کے چھٹی کے اوقات کے بعد 2 گھنٹے ہم ان کو ہنرمندی کے اور چھوٹے چھوٹے ایسے پروجیکٹس دیں گے جو گھر میں بیٹھ کے اپنے سمال بزنس کی صورت میں وہ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے خواب ہیں، بہت سی باتیں حلقے میں کرنے کی، اللہ میں جب موقع دے گا تو ضرور کریں گے، نہیں بھی دے گا تو جب بھی ہم اپنا ورک جاری رکھیں گے، لوگوں کو اس طرف نشاندہی کرتے جائیں گے، جو جو ہمارے مشن ہمیں ذہن میں آتے جائیں گے ہم بتاتے جائیں گے۔
یہ تھے ندیم کشش، جو کہ اسلام آباد کے حلقہ NA-53 سے امیدوار نامزد ہوئے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کی اس خصوصی گفتگو سے شمشاد آفریدی کو اجازت دیجیے۔
خواجہ سرا ندیم کشش سے آپ کی ملاقات ہم نے کروائی۔ تو اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر یہاں پر میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ انتخابی مہم کے لیے پوسٹرز اور بینرز کے سائز بھی مقرر کر دیا گیا ہے، اور ضابطہ اخلاق کے تحت بینرز اور پوسٹر پر غیر متعلقہ شخصیات کی تصویر لگانا ممنوع ہوگا، جبکہ تمام اقسام کے جو پینافلیکس ہیں اور ہولڈنگز ہیں ان کے استعمال پر بھی الیکشن کمیشن نے پابندی عائد کی ہے، اور امیدواروں اور سیاسی پارٹیوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اس پر سختی سے عمل درآمد کریں، دوسری صورت میں ان کے خلاف ایکشن لینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ مانیٹرنگ ٹیمیں اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو یہ تو تھی الیکشن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر۔ پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا ہم وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی اور دیگر رپورٹس بھی آپ کو سنوائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، معیشت، ثقافت، صحت اور سیاحت سمیت دیگر موضوعات پر تبصرے، انٹرویوز اور رپورٹس۔ تو سننا مت بھولیے ہر ہفتے کی رات 10 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویوز 972 kHz اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ نشر مقرر کے طور پر سن سکتے ہیں اتوار کی شام 6 بجے اور پیر کی صبح 11 بجے صرف Power 99 کے نیٹورک سے۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر نگہت اور بہجت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ امریکہ میں اقلیتوں کے لیے اپنی روایات برقرار رکھنا ایک طرح کا چیلنج ہے۔ حالانکہ اسے میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا ملک جہاں مختلف پس منظر رکھنے والے بے شمار لوگ مختلف جگہوں سے آ کر آباد ہیں اور اسے خوابوں کی سرزمین بھی قرار دیتے ہیں۔ کوئی کسی کو اپنی آبائی ثقافت کے اظہار سے یہاں پر روکتا تو نہیں، لیکن اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہٹ کر کچھ کرنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں گرسوچ کور سے، جو نیو یارک کی رضاکار پولیس فورس کی ایسی پہلی سکھ خاتون اہلکار ہیں جو دستار پہن کر ڈیوٹی کریں گی۔ یہی دستار عام طور پر سکھ مرد پہنتے ہیں۔ گرسوچ نے عام امریکی اور سکھ ثقافت دونوں سے ہٹ کر کچھ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ نیو یارک سے انوشمن آپٹے کی زبانی آپ کو یہ رپورٹ ہم سنوا رہے ہیں۔
گرسوچ کور عمر میں چھوٹی ضرور ہیں، لیکن ان کی سوچ بہت بڑی ہے۔ وہ اپنی ملازمت کو لوگوں کی خدمت کرنے کے اپنے مذہبی فرض کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتی ہیں۔ 20 سال کی گرسوچ دستار پہنتی ہیں، اور دستار پہن کر نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے آگزلری فورس میں کام کرنے والی ایسی پہلی سکھ خاتون ہیں۔
میرا ایک تھا کہ جی میں پہنتی ہوں، لوگ مجھے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں پہنا ہے، اور اس دوران میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ سکھ ہے کون ہے، سکھ ہم کیوں پہنتے ہیں، کیونکہ ہمارے گرو صاحب نے یہ ہماری کراؤن ہے، کہ ہمارا تاج ہے، کہ ہم کسی سے نیچے نہیں ہے، اوپر ہے۔
نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا آگزلری پولیس پروگرام ایک والنٹری پروگرام ہے۔ اس میں شامل ہو کر نیو یارک کے شہری اپنی کمیونٹی میں قانون اور امن قائم کرنے میں پولیس کی مدد کرتے ہیں۔ انہیں سیلف ڈیفینس، فرسٹ ایڈ اور پیٹرولنگ جیسے ہنر سکھائے جاتے ہیں، اور ٹریننگ کے بعد نیو یارک کے الگ الگ علاقوں میں تعینات کیا جاتا ہے۔
The auxiliary officers are the eyes and ears of the police department.
Auxiliary officers پولیس ڈپارٹمنٹ کی آنکھیں اور کان ہیں۔ یہ ریگولر آفیسرز کی مدد کرتے ہیں، وہ کمیونٹی کی نگرانی کرتے ہیں، اور اگر کچھ اونچ نیچ دیکھیں تو فوراً پولیس آفیسرز کو اطلاع دیتے ہیں۔ وہ کمیونٹی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے درمیان ایک پل کی طرح ہیں۔
گرسوچ کی پیدائش امریکہ کی ہے۔ ان کے والدین بھارت سے کئی سال پہلے امریکہ آئے تھے۔ گرسوچ کی طرح آگزلری پولیس میں شامل ہونے والوں کی اکثریت امیگرنٹ خاندانوں سے اور الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتی ہے۔
جن کو انگلش نہیں آتی ہے، اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ یہ بول سکتی ہیں پنجابی میں، ہیلپ کر سکتی ہیں۔ اولڈ پیپل کے لیے بھی، اور جو نئے آئے ہیں پنجاب سے یا دہلی سے، کہیں سے بھی، ان کے لیے زیادہ آسان ہے۔
گرسوچ مانتی ہے کہ وہ کمیونٹی سروس کے ساتھ ہی امریکیوں کی آگاہی کو بھی بڑھا رہی ہے۔
یہ ہمارے آنے والے فیملی واسطے کے بھی اچھا ہے، نالے ان گوروں کو بھی پتہ لگے گا، کہ امریکنز کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم بھی وہی کام کر سکتے ہیں جو سب دنیا کرتی ہے۔
آگزلری پولیس کی ڈیوٹی کے ساتھ گرسوچ کالج میں بھی پڑھ رہی ہیں۔ ڈگری حاصل کر کے وہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ریگولر پولیس آفیسر بننا چاہتی ہیں۔ انوشمان آپٹے، اردو وی او اے، نیو یارک۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے معلوماتی رپورٹیں پیش کریں، اور ایسی معلومات کا جن کا ہماری روزمرہ زندگیوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ صحت کے شعبے سے ابھی تک انتہائی اہم اور حساس موضوعات پر ماہرین کی رائے ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ آج بھی ملیریا کے بارے میں بات کریں گے، جو مچھروں کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ ملیریا ایک خوفناک مرض ہے جس میں بخار ہوتا ہے، سردی لگتی ہے، اور دنیا میں ہر سال ملیریا کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق 660,000 افراد موت کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی مرض کی طرح ملیریا بھی انتہائی احتیاط چاہتا ہے۔ آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ مزید معلومات دیں رپورٹ کے بارے میں جسے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے تیار کیا ہے۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت۔ ملیریا کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ملیریا ایک موذی مرض ہے، اور عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان میں ہر سال تقریباً 500,000 افراد اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں سے ہزاروں کو اس مرض کے باعث موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال کم و بیش 20 کروڑ افراد ملیریا کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر تعداد افریقی اور صحرائی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ملیریا زیادہ تر بارشوں کے موسم کے بعد پھیلتا ہے۔ پاکستان میں یہ مرض قبائلی علاقوں کے بعد خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ پاکستانی حکومت ملکی اور بین الاقوامی اداروں کی مدد سے اس مرض پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں تو کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کا شمار آج بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں شدید حد تک اس طبی مسئلے کا سامنا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی رپورٹس کے مطابق ملک میں جہاں تقریباً 200 ملین کی آبادی میں سے 2/3 باشندے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، شماریاتی سطح پر ہر دوسرے شہری کو ملیریا کا شکار ہو جانے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ یہ تو ہم نے کچھ صورتحال پاکستان میں ملیریا کے حوالے سے آپ کو بتائی، تو اس حوالے سے، اس مرض کے حوالے سے کہ یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس کے علامات کیا ہیں، ہماری نمائندہ رابعہ گلفام نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
ملیریا کا بخار دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کرتا ہے، تاہم امریکی، ایشیائی اور افریقی ممالک میں اس مرض سے متاثرہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ملیریا کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے اسلام آباد میں کنسلٹنٹ فزیشین ڈاکٹر فرح کہتی ہیں،
ملیریا ایک خاص ماسکیٹو ہوتا ہے، اس کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، اس کے اندر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جسے ہم پلازموڈیم کہتے ہیں۔ یہ جو مچھر ہوتا ہے ماسکیٹو، یہ اس پیراسائٹ کا کیریئر ہوتا ہے، تو جب یہ کسی انسان کو، ہیلدی ہیومن بین کو کاٹتا ہے، تو یہ اپنے لعاب سے، اپنے تھوک سے، اپنی سیکریشن سے یہ ہیومن باڈی کے اندر شفٹ کر دیتا ہے، خون میں صلاحیت کرتا ہے، سرکولیشن میں جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوتی ہے جس کو ہم ملیریا کہتے ہیں۔ ابتدائی طور پہ یہ پیراسائٹ جو ہے یہ جاتا ہے بلڈ سرکولیشن کے تھرو لیور میں، اور پھر جگر میں کچھ عرصہ رہتا ہے، وہاں پہ اس میں اپنی کالونیز بناتا ہے، وہاں پہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے ریلیز ہوتا ہے دوبارہ سے بلڈ کے اندر۔
ڈاکٹر فرح ملیریا کی علامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتاتی ہیں،
اس کا سب سے زیادہ واضح جو سمٹم ہوتا ہے وہ ہے بخار۔ بخار سے پہلے بہت ہی زبردست قسم کی ٹھنڈ لگنا یا کپ کپی ہونا، یہ اس کا بہت ہی جیسے ہال مارک سمجھا جاتا ہے ملیریا کا۔ ویسے 2-3 کنڈیشنز اور بھی ہیں جس میں کہ رائزرز اور چلز ہوتے ہیں، یعنی کہ شیورنگز ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ فیور اور باڈی ایک، یعنی کہ جسم کے اندر سوٹن بہت ہوتی ہے، پٹھوں میں، جوڑوں میں، جسم میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، بہت ہی ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، یعنی کہ جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ 102-103-104 فرن ہائٹ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نوزیا، وامٹنگ، یعنی کہ متلی کا احساس ہونا یا الٹی آ جانا، ویٹ لوز ہو جاتا ہے تھوڑا سا، ایون بہت ہی سیویئر کنڈیشن میں بلڈی ڈائریا، یعنی کہ خون والی پیچش بھی محسوس کی جاتی ہے۔
کس عمر کے افراد ملیریا کے بخار میں مبتلا ہوتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فرح کہتی ہیں،
عمر کی بالکل بھی کوئی قید نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی امیونٹی اچھی ہے تو آپ بعض انفیکشنز کو ریزسٹ کر جاتے ہو۔ اگر آپ نے آس پڑوس میں، اپنے محلے میں، گلی میں، گھر کے اندر، گھر کے باہر صفائی اچھی رکھی ہوئی ہے، آپ نے اچھی نیٹنگ کی ہوئی ہے کہ جس سے ماسکیٹوز جو ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر نہیں آتے، یا آپ نے اسپریز کا استعمال اچھا کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ آپ بچوں کا آپ اس طرح سے کیئر کرتے ہو کہ ان کے اوپر کوئی ماسکیٹو ریپیلنٹ جو لکوڈ آتے ہیں وہ لگاتے ہیں، یا اگر وہ بھی نہیں تو خالی کوئی بھی آئل، آپ بیبی آئل کوئی سا بھی اچھا سا لگا لیں، یا اپنی صفائی ستھرائی کا آپ دھیان رکھتے ہو تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ کوئی بھی عمر جو ہے وہ اس کے اس سے قید سے آزاد نہیں ہے۔
ڈاکٹر فرح ملیریا کے طریقہ علاج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتاتی ہیں،
اگر فوری طور پہ اس کو دکھایا جائے کہ اگر جیسے کہ بخار ہے اور یہ اتر نہیں رہا ہے، ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے یا 10 دن سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ڈاکٹرز پہ ٹیسٹ کراتے ہیں اس کے لیے، اور اس میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ملیریا، آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ملیریا کا بخار ہے، اور دوسرا آپ کی ہسٹری ہوتی ہے، سمٹمٹالوجی ہوتی ہے، آپ کی علامات ہوتی ہیں جن کے بیسس پہ ڈاکٹر جج کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے جب وہ دوا شروع کرتے ہیں تو دوا کا اثر بھی فوراً ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنا کورس اپنے فزیشین نالج کے حساب سے پورا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو انٹریٹڈ چھوڑیں، انٹینڈڈ چھوڑیں، تو یہ کمپلیکیشنز کر دیتا ہے۔
ڈاکٹر فرح کا کہنا ہے کہ اگر ملیریا کا علاج نہ کیا جائے تو بخار دماغ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔
اگر اس کو ہم انٹریٹڈ چھوڑیں، یعنی کہ اس کا وقتی طور پہ پیراسیٹامول یا پیناڈول لے لیا اور نہیں ڈاکٹر کے پاس آپ کے اپنے معالج سے نہیں رجوع کریں، تو اس سے سیریبرل ملیریا بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ دماغ کا بخار جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو بہت ہی زیادہ پرومیننٹ سیریبرل ملیریا کے حوالے سے جو سمٹمس دیکھے جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، کنورژنز ہوتے ہیں، یعنی کہ جھٹکے لگنا جس میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دماغ کو بخار چڑھ گیا، اور بعد میں پیشنٹ کوماتوز بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ گردوں پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ جگر پہ بھی اثر انداز ہو جاتا ہے۔
ڈاکٹر فرا کہتی ہیں کہ ملیریا کی ویکسین موجود نہیں، تاہم گھروں اور محلوں کی صفائی رکھ کر ہم مچھر کی افزائش روک کر ملیریا سے بچ سکتے ہیں۔
ملیریا کی ویکسینیشن ابھی تک نہیں ہے، لیکن ان سے بچاؤ کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ صفائی ستھرائی کا اتنا انتظام رکھیں کہ مچھر کی افزائش اور وہ چیزوں سے آپ بچے رہیں۔ آپ نہ صرف اپنے گھر کے اندر بلکہ گھر کے باہر، گلی، محلہ، جہاں تک آپ ہو سکتا ہے کوشش یہ کریں کہ جھاڑ جھنکاڑ اور جھاڑیاں، یہاں پہ بھی مچھر پلتے ہیں۔ بارشوں کے سیزن میں خاص طور سے کوشش کریں کہ جہاں پہ چھوٹا سا بھی کیچڑ یا پانی اکٹھا ہو رہا ہو، کوشش کریں اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے تاکہ یہ کہ وہاں پہ مچھروں کی افزائش نہ ہو۔ اسی طرح سے بچوں کا کیئر کریں، صاف ستھرا رکھیں ان کو، سونے سے پہلے یا باہر جاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ فل سلیوز کپڑے پہنے ہوئے ہوں یا ٹراؤزرز فل پہنے ہوئے ہوں۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام۔
صحت کی رپورٹ کے ساتھی پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ یعنی شوبز سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کی اگلی رپورٹ ہے، یہاں ہالی ووڈ میں بننے والی فلموں میں مسلمانوں کے کردار جس طرح سے پیش کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سے مسلمان ہالی ووڈ کی فلموں میں پیش کیے جانے والے اسلام اور مسلمانوں کے امیج سے ناخوش ہیں، تاہم اس پر احتجاج کرنے کے بجائے ایک نان پروفٹ تنظیم مسلم پبلک افیئرز کونسل یا ایم پی ایس سی نے فلم سازوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہالی ووڈ بیورو تشکیل دیا ہے۔ اس کے تحت ان لوگوں کو بھی مسلم آسکرز نامی ایوارڈ دیے جاتے ہیں جو کوئی تبدیلی لا رہے ہیں۔ لاس اینجلس سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار اوینا مبتدی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز ہیں، آئیے رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں۔
سمین، ہالی ووڈ کی بیشتر فلموں میں مسلمانوں کو دہشت گردوں یا ویلنز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تاہم ہالی ووڈ بیورو کی مسلم پبلک افیئرز کونسل کے صدر سلام الماریاتی کا کہنا ہے کہ یہ نہ تو درست ہے اور نہ ہی انصاف پر مبنی۔
A critique of a culture, but it shouldn't be stereotypical. Stereotypical, it means when you take a grain of truth and you generalize it over.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کلچر پر تنقید کر سکتے ہیں مگر اسے اسٹیریو ٹائپ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سچائی کا بہت چھوٹا سا ٹکڑا لیں اور اسے کسی پوری آبادی پر محیط کر دیں۔ ہم اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صحیح معلومات کے خواہش مند ہیں۔ سمن، اس انداز فکر کو تبدیل کرنے کے لیے ہالی ووڈ بیورو تواتر کے ساتھ اداکاروں، فلم سازوں اور پروڈیوسرز کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ یہ تنظیم ان فلم سازوں کو ایوارڈ بھی دیتی ہے جو ایک تبدیلی لا رہے ہیں۔ ایک بار پھر سلام الماریاتی، آپ انہیں مسلمان آسکر سمجھیے۔ یوٹیوب کے ایک ویڈیو کے مطابق انہوں نے کہا،
We call it the voice of courage and conscience. And that's really what our struggle is about, is creating that.
ہم اسے حوصلہ مندی اور ضمیر کی آواز سے تعبیر کرتے ہیں، اور حقیقتاً ہماری جد و جہد اسی چیز کے لیے ہے، یہ کہنے کے لیے ضمیر کی آواز کو تخلیق کرنا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں دوسروں کی غلطیوں کے لیے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں، وہی گھسی پیٹی بات دہرا سکتا ہوں، بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں، لیکن یہ غیر تخلیقی عمل ہے۔ تخلیق یہ ہے کہ پیچیدگی سے عہدہ برا ہو کر بھی انتہائی کامیابی حاصل کی جائے۔ گزشتہ 27 برس سے یہ تنظیم میڈیا ایوارڈز ایسے افراد اور پروجیکٹس کو دے رہی ہے جو گھسے پٹے تصورات کے خلاف جا کر ڈائیلاگ اور تبدیلی لاتے ہوں۔ مثال کے طور پر وی دا پیپل نامی آرٹ کمپین جس کے کو کریئٹر مارک کونزلس کہتے ہیں،
Certain identities had just been insulted for months on end on television. We felt that it was necessary to...
وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسی مہم ہے جو ہم نے تضاد اور تفریق کے ایک دور میں تشکیل دی تھی۔ مخصوص شناختوں کو مہینوں تک تصدیق کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ہم نے محسوس کیا کہ ان شناختوں کو اوپر اٹھانا ضروری ہے جنہیں گرایا جا رہا تھا۔ سمن، اسی طرح کی ایک اور تخلیق مس مارول ہے، جرزی سٹی کی ایک سپر ہیرو جو مسلمان ہے۔ ہالی اسمتھ ایک کامک فین ہیں، وہ اس کے بارے میں کہتی ہیں،
فار مینی پیپل دس کیریکٹر از دیئر اونلی ایکسپوژر ٹو جرسی سٹی، اونلی ایکسپوژر ٹو اسلام، ٹو ڈیپکشنز آف مسلم پیپل دیٹ
وہ کہہ رہی ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے یہ کردار جرسی سٹی تک ان کی واحد رسائی ہے، اسلام کے بارے میں ان کے لیے واحد عکاسی، مسلمانوں کا ایک ایسا تصور جو ہالی ووڈ کی اسلامو فوبیا پر مبنی روایتی عکاسی کے برعکس ہے۔ اس سال ایسے 3 افراد کو اعزاز دیا ہے جو بقول اس کے تنوع، شامل کرنے کے عمل اور سماجی انصاف کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان میں پہلے آئرش راکر باب گیلڈوف ہیں، انہوں نے فریڈم آف دا سٹی آف ڈبلن نامی ایوارڈ کو، اسی ایوارڈ کو حاصل کرنے والی برما کی آن سان سوچی کی کاروائیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے واپس کر دیا تھا، جنہوں نے بقول ان کے روہنگیا مسلمانوں کے قتل کی اجازت دی ہے۔ دوسرے ایمی ایوارڈ کے لیے نامزد کردہ سیریز دا سیکرٹ لائف آف مسلمز کے تخلیق کار جوشوا سیفٹل ہیں، اور تیسری لینا خان ہیں، جو امریکی خواب کے لیے کوشاں ایک انڈین مسلم نوجوان کے بارے میں بنائی جانے والی فلم دا ٹائیگر ہنٹر کی ڈائریکٹر ہیں۔ امید ہے کہ یہ ایوارڈ ہالی ووڈ کے مسلمانوں کے بارے میں گھسے پٹے نظریات کو سامنے لانے میں مدد کریں گے، اور فلموں اور ٹیلی ویژن پر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں انسانیت پر مبنی حقیقی کہانیوں میں اضافہ کریں گے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہالی ووڈ کی بات تو ہم نے کی، آئیے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں لالی ووڈ۔ پاکستان میں عام آدمی کے لیے تفریح کے مواقع بہت کم ہیں، فلمیں تفریح کا سب سے سستا اور سہل ذریعہ شمار ہوتی ہیں، لیکن فلم انڈسٹری کی تباہ حالی کے سبب تفریح کا یہ ذریعہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ ایسے میں کچھ امید پرستوں نے پاکستانی سینما کی بحالی کی کوششیں کی، جو اگرچہ اب بھی ابتدائی مراحل میں ہیں، لیکن ان کے سبب سینما کے روشن مستقبل کی امیدیں ضرور پیدا ہوئی ہیں۔ بحالی کے سبب جہاں فلموں کی تیاری اور ان کی پیدر پہ کامیابی کا سلسلہ آگے بڑھا ہے، وہاں علاقائی فلم انڈسٹری میں بھی زندگی کی لہر دوڑنے لگی ہے۔ اس کی تازہ مثال گزشتہ ہفتے عید الفطر کے موقع پر 5 پشتو فلموں کی ریلیز ہے۔ ان 5 فلموں نے عید کی 4 چھٹیوں میں پشاور کے سینما گھروں میں کامیابی کے نئے ریکارڈ بنائے اور بہت اچھا بزنس بھی کیا۔ یہ فلمیں پشاور کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں اور کراچی میں بھی ریلیز ہوئیں۔ پشتو فلم انڈسٹری سے وابستہ شخصیات کا مطالبہ ہے کہ علاقائی اور خاص کر پشتو فلم انڈسٹری کو حکومت سہارا دے، تو اس سے معیشت اور انڈسٹری دونوں پر مثبت اثرات پڑیں گے۔ ادھر پاکستان اور بھارتی فلموں کے ایکٹر اور سنگر علی ظفر نے ماڈل، سنگر اور فنکار مشا شفیع کے خلاف 100 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ پاکستان کی مقامی میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہرجانے کا دعویٰ لاہور ہائی کورٹ میں علی ظفر کے وکیل طارق رحیم نے دائر کیا۔ دعوے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مشا شفیع نے جھوٹے الزامات لگا کر ان کی شہرت اور ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس سے ان کے خاندانی وقار کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں علی ظفر نے جنسی طور پر ہراسا کیے جانے کا الزام لگانے پر گلوکارہ میشا شفیع سے قانونی نوٹس میں معافی کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ قانونی نوٹس میں کہا گیا تھا کہ میشا شفیع 2 ہفتوں میں معافی مانگے، ورنہ 100 کروڑ روپے ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا جائے گا۔ میشا شفیع نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں علی ظفر پر 1 سے زائد مرتبہ جنسی طور پر ہراسا کیے جانے کا الزام عائد کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی خاتون جنسی ہراسا کیے جانے سے محفوظ نہیں، لیکن ہم اس بات سے ہچکچاتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو جناب، یہ تھیں کچھ خبریں لالی ووڈ سے۔ اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک میں نگہت کے پاس۔ نگہت ہمیں بتائیں گی کہ آج شوبس راؤنڈ اپ ہے، اس میں کیا سنوا رہی ہیں۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ جیسے کہ آپ نے کچھ زبردستی خبریں بھی ہمارے سامعین کو سنوائی، تو ہم نے اپنے شوبس راؤنڈ اپ میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر نظر ڈالی ہے ہمارے نمائندے محمد اویس نے۔ تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
شاہ رخ خان نے فلم زیرو کا ٹیزر جاری کر دیا، سلمان خان بھی فلم میں جلوہ گر ہوں گے۔ شاہ رخ خان کی جانب سے فلم زیرو کے ٹیزر کو جاری کرنے کے چند ہی گھنٹے میں لاکھوں افراد کی جانب سے نہ صرف دیکھا گیا بلکہ اسے بے حد پسند بھی کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ شاہ رخ خان فلم میں پست قامت شخص کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ انوشکا شرما اور کترینہ کیف بھی فلم میں اداکاری کے جوہر دکھائیں گی۔ فلم رواں سال کرسمس سے قبل 21 دسمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل بدل،
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पर यहाँ बनता है न संता, यहाँ सिर्फ जनता है, और जनता को इंतजार है उसका, जो कूल है, जो हॉट है, जो क्या क्या व्हाट नॉट है।
अली जफर और माया अली की फिल्म तीफा इन ट्रबल के आइटम सॉन्ग ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। फिल्म तीफा इन ट्रबल के पहले गाने मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी की वीडियो जारी कर दी गई, जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। फिल्म के आइटम सॉन्ग की वीडियो रिलीज होते ही सिर्फ चंद घंटों में यूट्यूब पर इसे 2 लाख से ज्यादा मरतबा देखा गया और अब तक इसे तकरीबन 40 लाख मर्तबा देखा जा चुका है। इस गाने के बोल अली जफर ने खुद लिखे हैं, जबकि इस गाने को अली जफर ने आइमा बेग के साथ मिलकर गाया है। फिल्म की कास्ट में अली जफर और माया अली के अलावा जावेद शेख, फैसल कुरैशी और नैयर इजाज शामिल हैं। फिल्म तीफा इन ट्रबल 20 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।
शेक नहीं करेगी और डांस न खुल के करेगी, तो सिनेमा में ये पिक्चर कैसे चलेगी।
मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे।
बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण और अदाकार रणवीर सिंह की शादी के हवाले से काफी अरसे से कयास आराइयां की जा रही थीं और अब बिलाखिर दोनों की शादी की तारीख मंजरे आम पर आ गई है।
ओ राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम।
दीपिका और रणवीर रमा बरस 10 नवंबर को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा की फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 के ट्रेलर ने रिलीज होते ही धूम मचा दी।
कुछ कहानियों का हैप्पी एंडिंग के बाद भी एक एंड होता है, ये कहानी भी उन्हीं में से एक है।
जवानी फिर नहीं आनी कॉमेडी से भरपूर नहायत खूबसूरत फिल्म थी, जिसमें अदाकार हुमायूं सईद, हमजा अली अब्बासी, वासे चौधरी, आयशा खान और महविश हयात ने अपनी बेहतरीन अदाकारी करके जान डाल दी थी। यही वजह थी कि पाकिस्तानी शायकीन फिल्म के सीक्वल का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। पहली फिल्म की कामयाबी के बाद दूसरी फिल्म से उम्मीदें भी ज्यादा वाबस्ता हैं। ये फिल्म ईद उल अजहा पर पाकिस्तानी शायकीन के लिए पेश की जाएगी। साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म आंट मैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया, जिसे फिल्मी शायकीन ने बहुत सराहा। ये फिल्म 6 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।
So, how long have you been Ant-Man again?
Not long. It just sort of happened.
I wish I could fight bad guys like you.
सस्पेंस और एक्शन से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म प्रेडेटर 4 का ट्रेलर जारी कर दिया गया।
Do you know what my job description is? I'm in acquisitions. I look up and I catch what falls out of the sky.
What's on the ship?
फिल्म में दिखाया गया है कि एक नौजवान लड़का हादसाती तौर पर खलाई मखलूक को जमीन पर बुला लेता है, जो अपने डीएनए में तब्दीली करके बहुत ताकतवर बन जाते हैं। ऐसे में साबिक सिपाहियों का एक दस्ता और एक साइंस टीचर लोगों को इस मखलूक के शिकार से बचाने के लिए सामने आते हैं। फिल्म रवा साल 14 सितम्बर को रिलीज की जाएगी। रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से मोहम्मद अवैस।
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام سدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. آج کا شو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پاکستان میں پروگرام سدائے جہاں پیو باکس نمبر 1399 اسلام آباد. اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر چانگ تھے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنیے اور ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
نگہت امان بھی ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہیں گی. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.